الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ بہترین کلام نازل فرماتا ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جسے اللہ ہی سیدھی راہ سے بھٹکا دے پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، درس قرآن گر ہم نے بلایا نہ ہوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رجوع الی القرآن۔ انگلستان کی ملکہ وکٹوریا نے اپنے وزیر اعظم لارڈ مالبورن سے ایک سوال کیا کہ تم نے تاریخ کا بڑا وسیع مطالعہ کیا ہے، اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات تجھے نظر آئی ہو تو وہ بتاؤ۔ وزیر اعظم نے بلا تعامل جواب دیا کہ مسلمانوں کا عروج و زوال۔ ملکہ نے اس سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس کے اسباب پہ بھی تو نے کوئی غور کیا ہے، تاریخ سے اس کی کیا شہادت ملتی ہے؟ تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے پیغمبر نے ان کو ایک کتاب دی تھی، جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہے ان کی رائیں کھلتی رہیں اور وہ ترقی کرتے رہے، اور جیسے جیسے انہوں نے اس کتاب سے بے اعتنائی برتی وہ زوال کا شکار ہونے لگے۔ اسی بات کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں قبل یوں بیان فرما دیا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے قوموں کو ترقی اور عروج پر لے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ پستی اور گراوٹ میں گر جاتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ یہ حقیقت میں اس حدیث مبارکہ کی بہترین تشریح اور وضاحت ہے کہ دنیا میں ترقی اور عروج کو اللہ تعالیٰ نے اب اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہے اور اس کی رہنمائی کے مطابق عمل کرتے رہے اور اس قرآن کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا اور قرآن کے دستور کو دنیا میں نافذ کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد رہا، اس وقت تک اللہ کی یہ زمین امن و سکون کا گہوارہ بنی رہی اور انسان قرآن کے سائے میں امن و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں سے اور ان کے ہاتھ سے اقتدار اور اختیار نکلا اور دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا، تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار اور اختیار کی قوت ہے، ان کے ہاتھ قرآن کی ہدایت اور رہنمائی سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے خدا کی زمین ظلم اور فساد سے بھر چکی ہے۔ یہ اقتدار اور اختیار کی قوت خواہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، قرآن سے جس طرح غیر مسلم بھی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، مسلمان حکمران بھی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر کے قرآن کے دیے ہوئے نظام کے مطابق عدل و انصاف قائم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدا کی زمین فساد اور ظلم سے بھر گئی۔ رجوع الی القرآن کا موضوع ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اس نقصان کے ازالے کے لیے فکر کریں، سوچیں اور پھر سے اللہ کی کتاب کی طرف رخ کریں اور اس کتاب کے ذریعے سے در حقیقت اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں خود قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کلام کو نازل فرمایا، جس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ قرآن دلوں کی دنیا کو بدل ڈالتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کتاب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں، اس کتاب کو اپنی اجتماعی زندگی میں دستور کے طور پر اور قانون کے طور پر اختیار کریں اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھیں اور دنیا تک اس کے نور ہدایت کو پہنچانے کے لیے عملی جدوجہد کریں، تبھی اس اندھیر نگری سے ہم نکل کر پھر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ یہ قرآن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، کس کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ قوت ہے کہ یہ پتھر دلوں کو موم بنا کر ان میں مومنانہ زندگی کی روح پھونک دیتا ہے۔ ہاں، وہی قرآن جو قلوب و اذہان کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحید کے نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک اور کفر اور گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ دلوں کے اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی آیات میں غور و تدبر کریں گے اور پھر اس قرآن فہمی کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا، جب اس علم کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمارے دلوں کی سیاہی دور ہوگی اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ صاف ہوگا۔ یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاشیم متصدیم من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہی قرآن مجید ہے جس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں اس راستے کی طرف لے کر جائے گا، وہ روشنی تمہیں فراہم کرے گا جس کے ذریعے سے تم صراط مستقیم کو پا سکتے ہو، سیدھی راہ کو پا سکتے ہو۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ مومنین جو اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کریں، ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس پر عمل کے نتیجے میں دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، اور جس ایمان اور تقویٰ کی برکت سے زندگی میں اعمال صالحہ کی بہار آتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں، یعنی ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین سے انسانوں کے لیے خیرات اور برکات کو نازل فرماتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، خوف خدا سے زندگی بسر کریں، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی ان کے لیے رزق برسائے گا اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلنا شروع کر دے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر مسلمانوں تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں یہود و نصارہ، وہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے، یعنی ان کی ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا اس کے مطابق عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ اوپر سے بھی ان کے لیے رزق برساتا اور نیچے سے بھی ان کو رزق دیتا۔ آج یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی کتاب کو عملاً قائم کر لو اور اس ہدایت کو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال دو، تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی تمہارے لیے رزق برسائے گا اور زمین بھی جو ہے تمہارے لیے رزق اگلنا شروع کر دے گی، وہ رزق جس کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے لیے ہمیں کیا لائے عمل دیا، ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرو اور اس کتاب کی ہدایات کے مطابق عمل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فراوانی سے رزق عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے ہم بے شمار مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور بالخصوص جو معاشی تنگی جس کے اندر آج ہم مسلمان بالعموم اور مملکت خداداد پاکستان کے مسلمان بالخصوص مبتلا ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مثبت پہلو تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر ہم ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کر کے اللہ کی کتاب کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اختیار کر لیں اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، اس کتاب کو اپنا اور اس کی ہدایات اور تعلیمات کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں، تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا منفی پہلو یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں جیسا کہ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اس کتاب ہدایت سے، میری اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کتاب کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کے بجائے گمراہ انسانوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے گا، انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، قرآن مجید سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے کذالک، ایسا ہی تھا، میں نے تجھے دو آنکھیں دی تھی. اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا، تو آنکھوں والا تھا، تجھے عقل اور فہم دی گئی تھی، تو انسان تھا، تو علم و آگہی رکھتا تھا، لیکن تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان آیات کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان کو بلا دیا تھا، اس لیے آج تجھے بلا دیا گیا ہے، آج تجھے اندھا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو اس کتاب ہدایت سے اندھا بن کر زندگی بسر کرتا تھا. اگر ہم اس انجام بد سے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کی کتاب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ سے جوڑیں، تاکہ دنیا میں ہم خیر القرون کے مسلمانوں کی طرح پھر معزز مسلمان اور امت مسلمہ بن کر زندگی بسر کریں. لیکن اس کے برعکس ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے کہ وہ قرآن جو انقلاب کی کتاب تھی ہم نے اسے ثواب کی کتاب بنا دیا. یہ اعمال سیرت و کردار کو بنانے اور سنوارنے کی کتاب تھی، ہم نے اسے وظیفوں کی کتاب بنا دیا. یہ سمجھنے کی کتاب تھی تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کا فہم حاصل کر کے اس کی آیات اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، ہم نے اسے سمجھنے کے بجائے صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا کہ ہم اسے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور برکت کے حصول کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہے. یہ زندوں کا دستور تھا، ہم نے اسے مردوں کا منشور بنا دیا. یہ تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، ہم نے اسے مدرسوں کا نصاب بنا دیا. یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، ہم نے اسے مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں این کتاب نیست چیز دیگر است، اس کو عام کتابوں کی طرح محض ایک کتاب نہ سمجھو، یہ ایک دوسری ہی چیز ہے، یہ انسانی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دینے والی چیز ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کر دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے لیکن ہمیں صاف راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم بلاؤں اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس نور مبین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، عن قریب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رحمت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں اپنی طرف آنے کے لیے صراط مستقیم دکھائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تفرقے اور اختلاف اور انتشار سے بچو، سب باہم مل کر ایک امت بن کر، ایک منظم گروہ بن کر اللہ کی اس رسی کو یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. آج جن اندھیروں کے اندر ہم بھٹک رہے ہیں، ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے کہ نجات کی راہ کون سی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو. یہ میں نے کتاب بھیجی اس لیے ہے، اتاری اس لیے ہے کہ یہ انسانوں کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتی ہے، اور ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم، یہ قرآن ایسی چیز ہے، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا کلام ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے دست مبارک میں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلِكُوا أَبَدًا، جب تم اس کو مضبوط تھام لوگے تو نہ تم گمراہ ہوگے، نہ رائے راست اور صراط مستقیم سے بھٹکو گے، اور نہ کبھی دنیا کے اندر ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے یا کمزور پڑ چکا ہے، تو اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ اور واسطہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ اس کتاب سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پھر سے راضی کر سکتے ہیں، جس کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں پے در پے نازل ہو رہی ہیں، اور ہم مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور دشمنوں کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر دن بدن پھنستے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے رہبر اور رہنما ہماری صحیح رہنمائی نہیں کر رہے ہیں کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ وہ راستہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کا راستہ ہے، قرآن کی ہدایات کو اپنی عملی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ تعالیٰ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وحاصتہ۔ امام احمد اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے، وہ جو قرآن کو اپنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کے شکار تو نہیں ہوتے؟ خیر القرون کے مسلمان جو اللہ کے خاص بندوں میں شامل تھے، اب دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر عزت اور سربلندی کا مقام دے رکھا تھا۔ تو عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، وہ قرآن جس نے صحرائے عرب کے گمنام بدوؤں کو دنیا کی رہبری اور امامت کے منصب کا مالک بنا دیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان ان عظیم ہستیوں کو جن کی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے انقلاب آیا، اور پھر وہ اس انقلابی کتاب کے پیغام کو لے کر اٹھے اس عزم کے ساتھ کہ اس انقلاب کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنا ہے، اور انہوں نے عملاً کیا۔ مولانا ظفر علی خان ان کو خراج تحسین یوں پیش کرتے ہیں، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسرا کی جھکانے والے۔ بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ 22 لاکھ مربع میل کے فرمان روا امام عادل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرفات کے کسی مقام پہ اچانک رونے لگے، ساتھیوں نے پوچھا کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں اسی مقام پہ میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک دن ایک اونٹ گم ہو گیا، بڑی کوشش کے باوجود نہیں مل سکا، تو باپ نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا کہ عمر تم اونٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اور کیا کرو گے؟ آج تم لوگوں نے مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا ہے۔ یہ امام عادل، یہ عمر سے فاروق اعظم کیسے بن گئے تھے؟ ان کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ قیصر و کسرا ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے؟ اور وہ فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جس شخص کو کل اونٹوں کی حفاظت کرنا نہیں آتا تھا اس کے بارے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ عمر کو نبی بناتا۔ میرے بھائیو، اس فہم و فراست اور اس قوت اور طاقت کا راز قرآن کے اندر پوشیدہ تھا، قرآن کی تعلیمات کے اندر پوشیدہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو سنا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی تعلیمات کو اپنایا اور پھر اس کی آیات کے اوپر غور و تدبر کے ذریعے سے اس قرآن سے رہنمائی حاصل کی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سنیے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، فرماتے تھے: یا اللہ، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس پر غور و فکر کروں۔ ہم صرف کتاب پڑھتے ہیں، ہم کتاب خواں ہیں، صاحب کتاب نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کے اوپر جن کی تو تلاوت کی توفیق دے غور و فکر کی توفیق بھی عطا فرما۔ عرض کرتے ہیں: یا اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی و مفہوم کی معرفت بخش دے اور اس کے عجائبات کو پانے والی نظر عطا فرما، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ان کی دعا، اور اسی دعا کا مصداق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا۔ تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس قرآن کی طرف رجوع کریں جس قرآن نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، یعنی قرآن مجید، جس میں عمدہ نصیحت ہے اور دلوں میں جتنے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ شرک اور کفر کی بیماری ہو، نفاق کا مرض ہو، جتنی بھی جسمانی یا روحانی بیماریاں انسانیت کو لاحق ہو سکتی ہیں، ان سب کا علاج قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں: دلوں کے جتنے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، ہدایت اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس انعام اور رحمت یعنی قرآن مجید کے ملنے پر وہ خوشیاں منائیں کہ یہ قرآن مجید دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مال و متاع اس عظیم خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھ کر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور دعا کے لیے فرصت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا: کتاب اللہ کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ جب اللہ کا دین سرزمین عرب میں غالب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوکا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج اگر دنیا کے اندر باطل غالب ہے تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، کہ حق کے علمبردار اس حق کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حق کے مطابق خود زندگی بسر نہیں کرتے، اس حق کے مطابق اعلان نہیں کرتے، اس حق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ حق کون سا تھا جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ فرمایا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل فرماتا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس کتاب کے بارے میں مفکر اسلام، مفسر قرآن سید ابو العالی مدودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میری اصل محسن یہی کتاب قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں، حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے قرآن شائع کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ مسلمان اگر اس کتاب کو اپنا رہبر و رہنما بنا لیں تو آج جن مسائل حیات کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ قرآن سے رہبری اور رہنمائی حاصل کی جائے اور قرآن ہدایات کو اپنی زندگی کے لیے رہبر و رہنما بنا لیا جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، برخود از قرآن گر خائی ثبات، برخود از قرآن گر خائی ثبات، در ضمیرش دیدہ ام آب حیات۔ اگر تجھے دوام و ثبات مطلوب ہے تو قرآن سے خوشہ چینی کر، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آب حیات ہے۔ آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں جسے پی کر انسان کو دائمی زندگی مل جائے۔ صحابہ کرام اس دنیا سے جسد خاکی کے ساتھ موجود نہیں ہیں، چلے گئے، لیکن اپنی تعلیمات اور اپنے عمل اور اپنے سیرت اور اپنے کردار کی روشنی میں پوری دنیا میں زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا عمل ان کا کردار زندہ ہے۔ یہ کردار جس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے حیات جاویدہ عطا کر دی، یہ کردار ان کے اندر اسی آب حیات کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا جس کا نام قرآن مجید ہے، اور وہی قرآن مجید آج ہمارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس قرآن سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے وہ قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے یہ وعدہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا کے اندر تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو، عروج اور سربلندی اور ترقی اور سرفرازی تمہارا مقدر ہے، مغلوبیت ذلت رسوائی جو آج ہمارا مقدر عملاً بن چکی ہے، یہ قرآن سے دوری اور قرآن سے اعراض اور قرآن سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ امام بیہقی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو نقل کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ کیا بات ارشاد فرمائی، قرآن مجید کو بند کر کے نہ رکھ دینا، اسے کھولنا اور اسے پڑھنا، اور صرف ثواب اور برکت کے لیے نہ پڑھنا بلکہ ایسی تلاوت کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، کہ اس لیے کہ یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو جائے، یہی لوگ ہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے۔ تو ایمان کا پہلا اور بنیادی تقاضا اس کتاب کو ایسا پڑھنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، اور تلاوت قرآن سے مراد صرف بغیر سمجھے اس کے حروف اور الفاظ اور کلمات کی تلاوت اور پڑھنا نہیں ہے۔ تلاوت کا لفظی مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے، پیچھے آنا۔ یہ قرآن مجید جس طرف ہم نے لے کر جائے تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اسے اپنا امام اور اسے اپنا رہبر اور اسے اپنے رہنما بنائیں۔ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تو تلاوت کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا، دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ جب ہم اس کو خود ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، خود ہی اس کے پیغام سے واقف نہیں ہے، خود ہی اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ اور خوش اعلانی سے اسے حظ لیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت خوش اعلانی سے کرنے والا کس قدر دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح خوش حیرانی سے پڑھے جانے والے قرآن پر کان لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ خوش حیرانی سے قرآن مجید جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کب اللہ مجھے یاد کرتا ہے، تو کسی نے سوال کر دیا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم کب یاد کرتے ہو اللہ کو، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ کب تمہیں یاد کرتا ہے؟ تو وہ کہتا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنا اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، کتنا اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے 24 گھنٹے میں، اور اس تعلق کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوش اعلانی سے حظ لیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی فلاح کب پاؤ گے تم؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کب حاصل کرو گے؟ جب اس قرآن کی آیات کے اندر غور و تدبر کرو گے، فکر کرو گے، ان کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی طرف رجوع کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنا رہبر و رہنما بنا لو۔ یہی قرآن ہے جو رہزنوں کو رہبر بنا دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ان کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے۔ ڈاکو تھے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں رات کے اندھیرے میں انتظار کر رہے تھے کہ اندر ایک مدم چراغ کی روشنی میں کوئی بزرگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ چراغ بجھا دیں تو میں ڈاکہ ڈالوں۔ بزرگوں نے سورہ حدید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس حق کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے؟ یہ ڈاکو ایک زور کی چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ قرآنی آیت نے ان کے دل کو پگھلا ڈالا اور اس کے اندر ایمان حقیقی کا نور داخل کر دیا۔ فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ڈاکو تھے وہاں سے واپس لوٹے، سچی توبہ کی، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر دیا جس قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی، تو اس کے بعد دنیا کے رہبر و رہنما اور ہمارے امام بن گئے۔ وہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہم اس قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہی قرآن ہے جو بندوں کو رب سے جوڑتا ہے اور گمراہی اور ہلاکت کے گڑھوں سے نکال کر عزت اور سرفرازی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گر تو می خائی مسلمان زیستن، گر تو می خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ تم قرآن سے الگ ہو کر ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر زندہ رہ سکو۔ یہ قرآن ہماری زندگیوں کا نصاب ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے جسے پڑھ کر اس دنیا میں ہم نے خلافت اور نیابت کی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے، جسے پڑھ کر ہم نے اس دنیا کی امتحان گاہ سے کامیابی حاصل کر کے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنا ہے۔ اس کتاب مبین، اس قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن سے وابستگی کا جو پیغام اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علامہ اقبال کے اشعار سے ملتا ہے، اس وابستگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سمجھائیں، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، اس کی ہدایات کے اوپر انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں۔ اس کو چار دھانگے عالم میں پھیلائیں۔ یہ اس قرآن پر ایمان کے تقاضے ہیں، یہ اس قرآن کے حقوق ہیں، یہ اس قرآن کے مطالبات ہیں جو ہر مسلمان سے کر رہا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے اور اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں قرآن کی اس آیت کو خوب کان کھول کر سننا چاہیے کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقدمہ لے کر وہاں حاضر ہوں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت، یہ میری قوم جن کے پاس میں قرآن کی امانت چھوڑ کر آیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ جواب آج سوچ لیں، اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے سے پہلے آج اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر لیں، اس سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑیں، اپنے 24 گھنٹے کے وقت میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس کی زندگی قابل رشک ہے۔ اور یہ بات کون کہتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین رجل اعطاه اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور رشک جائز نہیں ہے سوائے دو اشخاص کے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ کھڑا رہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے دنوں کو بھی اور راتوں کے اوقات میں بھی، یقوم بہی اس قرآن کے ذریعے سے کھڑا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے کھڑے رہنے کا؟ اس نے قرآن کو سیکھا سمجھا، اب وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتا ہے اور دن کو کھڑا ہو کر لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کی زندگی قابل رشک۔ آج ہم رشک کرتے ہیں لمبی کاروں کے اوپر، کوٹھیوں کے اوپر، بنگلوں کے اوپر، گرین کارڈ کے اوپر، عہدے اور منصب کے اوپر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روح سے قابل رشک زندگی وہ ہے کہ ایک آدمی قرآن سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کے ذریعے سے راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اس کی تلاوت کرتا ہے اور دن کو اس کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا بندہ آپ نے ارشاد فرمایا، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں قابل رشک بن جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پہلے قرآن کے پورے عالم بن جائیں اور اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھائیں۔ بلغنی ولو آیا، ایک آیت تم نے سیکھ لی، اسے دوسرے کو پہنچا دو، دوسرے کو سکھا دو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں رزق تقسیم کیا ہے، اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں۔ فرمایا، رزق تو وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن علم و اخلاق سے اسے نوازتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو تم اسی طرف رہنا۔ یعنی اسلام دنیا کے اندر غالب تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین صحابہ کرام کے زندگیوں میں، پھر ایک مدت تک دنیا کے اندر قرآن غالب رہا۔ اہل قرآن کے ایک ہاتھ میں اقتدار اور اختیار کی قوت تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ اقتدار اور اختیار کی قوت اور طاقت اور وسائل کو قرآن کی رہنمائی میں استعمال کرتے تھے اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ آج اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں خدا کی زمین ظلم اور فساد سے بھر گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکیمانہ ارشاد سنیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے یہ پیغام کہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تم جس طرف قرآن ہو اسی طرف رہنا، یعنی قرآن کا ساتھ دینا۔ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جیسا میں نے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن اور اقتدار دونوں چیزیں دی تھیں، تو وہ ایک ہاتھ میں اقتدار لے لیں گے اور دوسرے ہاتھ سے قرآن چھوڑ دیں گے۔ فرمایا آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ راوی نے سوال کیا تب ہم کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ لوگ آرو سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے، طبرانی کی روایت۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے زندگی کا لائے عمل موجود ہے کہ ہم ان حکمرانوں کا ساتھ نہ دیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم قرآن کے ساتھ رہیں، اور اگر ان حکمرانوں کی نافرمانی کر کے قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں ہمیں موت بھی آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ موت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں لوگوں کو اسی بات کی طرف دعوت دے رہی ہیں، یہی پیغام دے رہی ہیں کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرو۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیغام دیا تھا کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ آج بھی جماعت اسلامی کا یہی پیغام ہے، ہم یہاں بھی یہی کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی یہی کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہی کام ہے ہمارا کہ لوگوں اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو قرآن کے ذریعے سے پھر جوڑ دو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، سیکھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، خدا کے لیے اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ کی کتاب کے لیے نکالو۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ تحریک اسلامی کے بڑے قائد اور رہنما تھے۔ بڑا فکر انگیز ایک واقعہ ان کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے کی روشنی میں ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیں۔ کسی سفر کی غرض کے لیے ان کو چین جانا پڑا، تو کہتے ہیں کہ امیگریشن والوں کے پاس جب میں پہنچا تو وہاں خاتون نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آج کا موضع تنگ کا بیان آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے پورا بیان پڑھ کر سنایا۔ پھر آگے کسٹم والوں کے پاس پہنچے تو وہاں بھی یہی سوال کیا گیا، اور پھر وہاں پہ وہ بیان سنایا گیا۔ ہوٹل میں جانے کے لیے بس پر بیٹھے تو بس کی کنڈکٹر جو خاتون تھی اس نے بھی یہی سوال کیا، اور پھر اس نے پورا وہ بیان بڑھ کر سنایا۔ ہوٹل میں داخل ہوئے تو استقبالیہ پر خاتون نے یہی سوال کیا، پھر وہ پورا بیان بڑھ کر سنایا گیا۔ صبح جب اٹھے تو ہوٹل کی جو انتظامیہ، جو لوگ کام کرنے والے تھے، وہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ایک لال کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں وہاں میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سینے پر یہی کتاب رکھتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہمارا تعلق ایسا ہے جیسا انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہوا ہے؟ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ کیا ہے کوئی اسے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کوئی کتاب کی طرف رجوع کرنے والا؟ بلکہ الٹا، آج مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، جی اس سے تو مطلب یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، یہ قرآن تو مولویوں کے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہود و نصارہ نے اپنی مذہبی کتابوں کو اپنے پیروں اور اپنے پیشواؤں اور اپنے پادریوں کے حوالے کیا ہوا تھا، ہم نے بھی کتاب کو مولویوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، مولویوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آیا، پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا، میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا۔ میں اور آپ اسے ہدایت اور رہنمائی کیسے حاصل کریں گے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں؟ آج دنیا کی کون سی زبان ہے جس کے اندر قرآن کے تراجم موجود نہیں ہیں؟ اگر ہم قرآن کے اس دعوت کے اوپر تھوڑے سے کان دریں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو آپ کل سے بسم اللہ کر کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، آپ روزانہ کا کوئی ایک نصاب بنا لیں، کتنا پڑھیں آپ، میں آپ کو نصاب بنا کر نہیں دے سکتا، آپ اپنی سہولت کے مطابق اپنے لیے نصاب بنا لیں۔ اگر کم از کم ایک رکوع روزانہ آپ قرآن مجید کا ترجمے کی مدد سے سمجھ کر پڑھیں تو 1.5 سے 2 سال کے اندر آپ قرآن مجید مکمل سمجھ کر پڑھ لیں گے. اگر 10 آیات کا آپ انتخاب کر لیں کہ میں 10 آیات روزانہ سمجھ کر پڑھوں گا تو 2 سال کے اندر آپ قرآن مجید کو تقریباً مکمل کر لیں گے. یہ کیا یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ کیا میری اور آپ کی نظروں میں اللہ کی کتاب کا یہ مقام بھی نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال سکیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آج بھی دنیا کے اندر جو مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر رہے ہیں عالم کفر کے لیے, وہ لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا 2009 کا, موسم گرما کی تعطیلات تھی, غزہ کے اندر محصور مسلمان, ان کے بچے, ان کی اولادیں, یہ موسم گرما کی تعطیلات کے اندر انہوں نے قرآن حفظ کرنے کا پروگرام بنایا. تو صرف 3 مہینے کی چھٹیوں میں 3,000 بچوں نے مکمل قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا, اور سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کا بیٹا جس کی عمر صرف 16 سال تھی, اس نے 35 دن میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا. میرے بھائیو, اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان بنا دیا. آئیے اس کتاب کی طرف ہم رجوع کریں, اس کو سمجھ کر پڑھیں, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امانت ہمارے پاس ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی او کما قول صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری دور میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اور اس کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے سے ہوگی جس چیز کے ذریعے سے اس کے ابتدائی دور کے بگاڑ اور فساد کی اصلاح ہوئی تھی, وہ ہے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کس قدر بگڑا ہوا تھا عرب کا معاشرہ, پوری دنیا, کیا کیفیت تھی اس وقت دنیا کی. قرآن اس کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری سب فساد سے بھر گئے, ظلم کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی زمین. اس قرآن کے ذریعے سے, اس کی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو عدل و انصاف اور رحمت خداوندی کا گہوارہ بنا دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تحریک اسلامی کے ایک رہنما اور ایک عظیم شاعر اس کتاب کے حوالے سے اشعار کی زبان میں ہماری کیفیت اور ہماری حالت کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب, پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب, مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. اور پھر اس امت کو بالعموم اور پاک سرزمین کے نوجوان کو بالخصوص ایک پیغام دیتے ہیں, وہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں. کہتے ہیں, ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی, ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی, تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کو, اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو, عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.